بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسولين كريم أما بعد ہماری حضرت والا دامت برکاتہم کی آواز میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اپنی پسندیدہ اپنے بھائی کے لیے جس میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ایک بہت ہی مشہور حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں. آگے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے لیے شراب پسند کرتا ہو تو کیا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی شراب پسند کرے؟ اسی طرح ایک شخص جوا کھیلنے کو پسند کرتا ہے تو کیا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جوا کھیلنا پسند کرے؟ اسی طرح چوری، گانا، فلم وغیرہ کیا کامل مؤمن بننے کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ان بری چیزوں کو پسند کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں مؤمن کی بات ہو رہی ہے اور مؤمن کا تعلق تو صرف خیر کی چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے جہاں کہیں گفتگو مؤمن کے بارے میں ہوگی تو کہنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن خیر ہی کی طرف منتقل ہوں گے. اب حدیث شریف کا مفہوم یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی ان تمام چیزوں کو پسند نہ کرے جنہیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. نسائی شریف کی روایت میں یہ قید موجود ہے والذی نفس محمد بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس خیر کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں خیر کی بات ہو رہی ہے. مؤمن کی شان تو یہ ہے کہ وہ نہ اپنے لیے شر کو پسند کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے. یہاں خیر کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک مؤمن اپنے بھائی کے لیے اس خیر کو پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک وہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتا. حدیث پر اشکال کم فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوگا، جب حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس بھلائی اور خیر کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کیا ایک شخص جو کسی جگہ کا بادشاہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خواہش کرے کہ وہ بھی میری بادشاہت میں شریک ہو جائے؟ اسی طرح ایک شخص بہت مالدار ہے اور اچھی گاڑی اور بہترین گھر کا مالک ہے، تو کیا وہ دوسروں کو بھی یہ چیزیں خرید کر دے؟ اور اگر خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا ایک دن وہ استعمال کرے اور دوسرے دن کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے؟ حدیث شریف کا یہ مطلب کوئی بیان کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے لیے عمدہ گاڑی پسند کرتا ہے تو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو سب کو خرید کر دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس حدیث شریف کی روح سے وہ کامل مؤمن نہیں ہے. اگر حدیث کا یہ مفہوم لیا جائے تو کسی کے لیے بھی کامل مؤمن بننا ممکن نہیں ہے. میرے عزیزو، حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حدیث شریف کے صحیح مفہوم کی تعین میں غلطی ہو رہی ہے.
یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث متن کو پڑھ کر نہیں سمجھے جاتے، نہ قرآن سمجھا جاتا ہے نہ حدیثیں سمجھی جاتی ہیں. اسی طرح صرف ترجمہ دیکھ کر کے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ غلط سمجھے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جس نے اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں چونکہ سگریٹ پیتا ہوں اور مجھے سگریٹ پسند ہے تو چلو دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ بھی سگریٹ پینا شروع کر دیں. تو یہ سوالات ہوتے ہیں, پھر سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو یہ سوالات اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ حدیث کو کوئی غلط طریقے سے اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے, اور اگر اس طرح کسی نے سمجھا ہے تو حدیث اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. یہ علماء نے بہت کام کیا ہے اور اللہ تعالی شانہ انہیں جزائے خیر دے, ان کی محنتوں, ان کی کوششوں اور امت تک دین کو صحیح نقشے میں پیش کرنے کی ان کی جو اندر کی ایک آرزو اور ایک لگن ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ ان کے سامنے حدیثوں کے مضامین کو اور قرآن مجید کے مضامین کو کھولتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو حضرات علماء کرام سے وابستہ رکھنا چاہیے, اور وابستہ رکھ کر ان کی مجلسوں میں, ان کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ دین جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئے. اور ظاہر ہے کہ علماء کی مجلسوں میں, محفلوں میں اپنی ایک رائے قائم کر کے ہم بیٹھیں گے اور اپنی ایک باؤنڈری بنا کر بیٹھیں گے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہ کر کے اگر کوئی بات ہوگی تو ہم مانیں گے, ورنہ نہیں. تو اصلاح کیا ہوگی؟ اصلاح تو تب ہوگی جب ہم یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ جن کے پاس ہم جا کر کے بیٹھ رہے ہیں ہمیں ان پر بھروسہ ہے, اعتماد ہے کہ یہ صحیح بات ہمارے سامنے پیش کریں گے, لہذا یہ جو کچھ کہیں گے اگر ہماری بات کے ساتھ ٹکرائے گی تو پھر ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ اب تک ہم غلط فہمی میں تھے, تب جا کر کے فائدہ ہوگا. آج کل بہت سے لوگ علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے ہم تو کر رہے ہیں, لیکن اپنی رائے لے کر بیٹھتے ہیں, اپنی آئیڈیولوجی, اپنا ایک خیال مضبوط کر کے بیٹھتے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس اور بڑے بڑے علماء کے پاس بھی جاتے ہیں تو اسی نقطۂ نظر سے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے, یہ ہمارا خیال ہے, اس سے اس کی اصلاح نہیں, یہ ہماری رائے صحیح ہے. اس رائے کے خلاف جو بولے گا وہ غلط ہے. تو ایسے علماء کے پاس جا کر بیٹھو جن کے علم پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو, اور جب ایسے عالم کے پاس جا کر بیٹھیں جس کے علم پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو پھر اپنی رائے کو ختم کر کے بیٹھو کہ ان کے علم پر مجھے بھروسہ ہے, لہذا یہ جو کچھ بھی کہیں گے تو میں اپنی رائے کو فنا کر دوں گا اور یہ جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کروں گا. اور اگر کوئی اشکال ہے آپ کو ایسا خیال آ رہا ہے کہ بھئی ان کو بیان کرنے میں کوئی ذہول ہو گیا ہے تو اس کے پاس جا کر کے پوچھو. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ غلط بات ہوگی, ہو سکتا ہے کبھی بیان کرنے میں یا آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو پوچھو, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مدارس کے اندر اور علماء کے یہاں تو یہ پوچھنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں, علماء جواب دیتے ہیں. اسی لیے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہے وہ مدرسے کا کام ہے. سب سے زیادہ مضبوط کام مدرسے کا ہے, یہ پڑھنے پڑھانے کا ہے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دوسری جگہوں کے اوپر تو ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی خاموش, حضرت نے کہہ دیا خانقاہ میں, حضرت نے کہہ دیا ختم, کوئی نہ پوچھے. دعوت و تبلیغ میں بڑوں نے کہہ دیا ختم. مدرسے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث بیٹھتا ہے اسے بھی طالب علم پوچھتا ہے, اور کوئی جواب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ بیان کیا مگر فنا کتاب میں تو ایسا لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کو بھی پوچھتا ہے ادنا طالب علم کہ آپ نے جو بات بیان فرمائی یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ فلاں جگہ ایسا لکھا ہے. اور وہ استاد صرف ایسا کہے کہ نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو کوئی نہیں مانتا. اسے اپنی صحت کو بیان کرنا پڑتا ہے, ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح اس لیے ہے کہ فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے اور فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے اور فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے. تو مدارس ایک جگہ ہے جہاں چیلنج کیا جاتا ہے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی. تو دین جو ہے اسی لیے مدارس کے بارے میں ہمارے یہاں محاورے میں کیا کہا جاتا ہے, مدارس دین کے قلعے ہیں, قلعے مدارس دین کے فورٹس ہیں. اور فورٹ میں کیا ہوتا ہے, فورٹ میں حفاظت کی جاتی ہے, جو فورٹ کے اندر ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو مدارس دین کے قلعے ہیں, یعنی دین کی حفاظت مدارس میں کی جاتی ہے. اور مدارس میں دین کی حفاظت ہوتی ہے تب جا کر کے مدارس کے علاوہ باقی جتنی بھی تحریکات اور جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں وہ صحیح طور پہ کر سکیں گے. اس لیے کہ کسی بھی فیلڈ میں جہاں کہیں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو رجوع کس طرف کرتے ہیں کہ بھائی میرا آپ کا اختلاف ہو گیا تو اختلاف حل کیسے ہوگا. اختلاف حل کرنے کے لیے کوئی کسی خانقاہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, کسی دعوت و تبلیغ کے مرکز کی طرف رجوع نہیں کرتا. شرعی اختلاف ہو جائے تو مدرسے اور مفتی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مدرسے میں جا کر پوچھو, علماء کو جا کر پوچھو, مفتیوں کو جا کر پوچھو. دو آدمی اختلاف جب کرتے ہیں تو دونوں کے دونوں اتفاق کس بات پر کرتے ہیں کہ چلو ایک مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب, تو دوسرا کہتے ہیں کہ نہ میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں, میرے نزدیک فلاں مفتی صاحب. تو پہلا کہتے ہیں کہ نہیں وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں. تو ایسا کرتے کرتے کسی ایک مفتی پر وہ متفق ہو جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے چلو یہ مفتی صاحب جو کہیں ہم مان لیں گے. تو دیکھو فیصلے شریعت کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں, علماء کے پاس ہوتے ہیں, مفتی صاحب کے پاس ہوتے ہیں, مدارس کے اندر ہوتے ہیں. تو مدارس اگر نہ ہو تو دین اپنی صحیح شکل میں نہ رہ سکے. اس لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے اور علماء میں ڈھونڈو. ایسا کہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو عالم سامنے آ جائے آپ کا دل چاہے نہ چاہے اس کے پاس بیٹھو اور وہ جو کہے وہ مانو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اس عقل کو میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اور میں جو کہوں وہ کرو. جس عالم پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ صاحب علم ہے, نمبر ایک یہ علم والا ہے اور نمبر دو اسے فکر آخرت بھی ہے, لہذا یہ جو کچھ بھی کہے گا صحیح کہے گا, ایسے عالم کے پاس بیٹھو, ایسے عالم سے تعلق رکھو, ان کی باتیں سنو, ان سے رہنمائی لو اور وہ جو بات کہہ دے وہ فائنل. پھر ایسا نہیں کہ وہ میٹھی بات کہے تو ہم قبول کر لیں اور کڑوی بات کہے تو ہم کہیں کہ نہیں اس میں تو ایک اور بھی رائے ہے, ایک اور بھی اپینین ہے اس میں. تو جو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو دیر از اے نظر اپینین. تو یہ دیر از اے نظر اپینین میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نفس کو جو بات اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. آج کل علماء کے پیچھے کوئی نہیں چلتا, علماء کے پیچھے کوئی نہیں چلتا. علماء کے پیچھے اس وقت تک چلتے ہیں جب تک کہ علماء وہ باتیں کہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو, آپ کے مزاج کے مطابق ہو. ایک عالم ہے اس کے اوپر آپ کو پورا بھروسہ ہے اور پوری زندگی اس کے پیچھے چلتے رہے اور آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ صحیح ہے, اور کسی اور عالم نے جس کے پاس کبھی آپ نہیں جاتے تھے اس نے کہہ دیا کہ آپ صحیح ہے, تو بدل دیا آپ نے, آپ کہتے کہ وہ مول صاحب صحیح ہے اور وہ دیکھو انہوں نے میری تائید کی. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن مولوی صاحب پر مجھے پوری زندگی اعتماد رہا ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں تو میں غلط, آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. تو اصل میں ایک عالم کو یا ایک گروپ کو چوز کر کے وہ جو کہے وہ مان لینا, یہ اصل بات ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری تائید کی بات کرے وہ ہمارا بڑا, وہ ہمارا بڑا, زندگی پر اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا ہوگا, لیکن ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ فلاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کہہ رہے ہیں, فلاں مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ مرض ہے آج کا. تو نہیں, علماء کے ساتھ سنسیئرلی فالو کرو, علماء کو سنسیئرلی فالو کرو. اسی لیے چار ائمہ کو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کو میں سے کسی ایک کو فالو کرنا واجب ہے. اور ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا واجب ہے. اب شافعی ہے تو شافعی، حنبلی ہے تو حنبلی، مالکی ہے تو مالکی، اور حنفی ہے تو حنفی. اب آپ حنفی ہیں اور کسی مسئلے میں آپ کہیں کہ میں امام شافعی کو کے پیچھے چل رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. اس کو تلفیق کہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے، چار اماموں میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اور جس کا آپ نے انتخاب کر لیا اب اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر آپ کو ہٹنے کی اجازت دی جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ امام یا شریعت کی اتباع نہ کرتے، آپ اپنے نفس کی اتباع کرتے. جو چیز امام شافعی کے یہاں آسان لگ رہی ہے اس میں آپ کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آسان لگ رہی ہے اس میں کہتے کہ یہ ٹھیک ہے. اس لیے دیکھو تقلید میں کہا کہ ایک ہی عالم، بس انہوں نے کہہ دیا جائز تو جائز، انہوں نے کہہ دیا ناجائز تو ناجائز. تقلید آدمی میں بخاری شریف کے طلبہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بڑے سے بڑا بزرگ فقہی مسائل میں کوئی بات کہے تو احترام کے ساتھ ان کے تفرد کو قبول کرو کہ بھائی یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، علم بھی ان کا بہت اونچا ہے، اور قرآن حدیث پر ان کو بہت عبور ہے، تو ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرے. لیکن یہ میرے بزرگ تو ہیں، یہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں، لیکن تقلید میں میرے امام یہ نہیں ہے، میرے امام امام ابو حنیفہ ہے. تو تقلید آپ اپنے شیخ کی نہ کریں، تقلید آپ اپنے استاد کی نہ کریں، تقلید آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کو اگر آپ کھول دیں گے، توڑ دیں گے، تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرے گا دین پر. تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ کسی مسئلے میں ایک مفتی صاحب بہت پیارے ہو جاتے ہیں اور چھ مہینے کے بعد دوسرا مسئلہ آیا جو آپ کی مرضی کے خلاف پڑا ان کا فتویٰ، تو وہ مفتی صاحب برے ہو گئے. تو ہم جو ہیں کسی بھی عالم کے پیچھے نہیں چلتے، کسی بھی مفتی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں. تو علماء کی صحبتوں میں اپنی رائے کو فنا کر کے بیٹھو. اور علمی سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آج آپ نے بیان میں ایسا کہا لیکن فلاں مولانا صاحب نے تو یہ لکھا ہے، بہشتی زیور میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. علمی سوال آپ کر سکتے ہیں، علمی سوال آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو حق ہے، ہر شخص کو حق ہے کوشچن کرنے کا، لیکن علمی سوال ہو. علمی سوال ایسے ہی اتباع ہوا والا نہ ہو یا کسی گمراہ فرقے کی کسی کتاب میں سے دیکھ کر آپ نے پوچھ رہے ہو، ہمارے بزرگوں میں سے کسی کی بات ہے، ورنہ ہم مقلد ہیں، ہمیں جو علماء کہے وہ ہمیں ماننا.
میرے عزیزو، حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حدیث شریف کے صحیح مفہوم کی تعین میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث پاک کے صحیح مطلب کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے. جوامع الکلیم ایک معجزہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے جسے جوامع الکلیم کہتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلیم، مجھے جوامع الکلیم دیے گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسا کمال رکھا تھا کہ اس سے نکلنے والی بات مختصر ہوتی تھی لیکن اس کی گہرائی سے سینکڑوں موتی نکلتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے تھے مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے کئی باتیں سمجھ لیتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے علماء امت نے بھی سینکڑوں مسائل کا استنباط فرمایا ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی کوزے میں بظاہر تھوڑا سا پانی ہے لیکن اگر اسے انڈیل دیں گے تو ایک دریا بہ پڑے گا.
بعض حدیثیں ایسی ہیں، بعض حدیثیں کہ دس سطر کی حدیث، دس لائن کی، مگر فقہا نے اس میں غور و فکر کیا تو ایک ہزار مسائل نکلے. ایک ہزار مسائل، آٹھ دس لائن کی ایک حدیث ہے، جب آپ پڑھتے ہیں میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص نہیں، علماء کو دو تین بڑے بڑے مسئلے اس میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ایک ہزار مسائل اس ایک حدیث میں سے، اور ایک ہزار مسائل تو اس میں، پھر میں اس بات پہ آتا ہوں، اصل میں علماء کی اب قدر نہیں ہوتی، اس لیے بار بار مجھے آپ حضرات کا ذہن اس سلسلے میں بنانا پڑتا ہے، علماء کی طرف سے مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے بار بار کہ ایک ہزار مسائل ایک چھوٹی سی حدیث میں، تو یہ کمال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک واقعہ ہوا اس میں آپ نے ایسے ارشادات بیان کر دیے اس واقعے میں، وہ بھی پوری دس سطر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ پورا واقعہ ہے، بیچ میں آپ نے دو تین جملے بولے ہیں صرف، ایک ہزار مسائل کا استنباط ہوا، تو دو تین جملے ایسے آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس میں ایک ہزار مسائل چھپے ہوئے ہیں، تو یہ تو کمال تھا، مگر علماء کا کتنا کمال ہے، علماء کا کتنا بڑا کمال ہے کہ ان دو تین جملوں پر غور و فکر کر کے مسائل نکالتے چلے گئے، یہ خاص بصیرت ہے جو علماء کو حاصل ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ اور دین اور دین کے مزاج اور مذاق کو علماء، علماء حق کا جو خوف آخرت رکھنے والے علماء ہیں، وہ بہت زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہماری سیفٹی، ہمارے دین کی سیفٹی اسی میں، ورنہ علماء کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ رہے تو ان کے لیے تو اچھا ہے، وہ کتنے پریشان رہتے وہ ان سے پوچھئے، یہ ملنے میں وہ تو جس کو کوئی ملتا نہ ہو نا، اسے جس کو لوگ بہت ملتے ہیں دیکھ کر کے رشک آتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی ملنے کے لیے آتا، اور جو ہر وقت لوگوں کی ملاقاتوں ہی میں رہتا ہے وہ فارغ آدمی کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس کی طرح فارغ بیٹھا ہوا ہوتا، یہ الٹا ہوتا ہے، تو علماء جو ہے ان کو وقت کہاں ہے، لوگ آتے ہیں ملنا پڑتا ہے، تو کوئی شوق اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ترغیب دو لوگوں کو کہ آئے ہمارے پاس، یہ بات نہیں ہے، آپ کی سیفٹی، دین کی سیفٹی، ہمارے دین کی سیفٹی، ہماری نسلوں کی دین کی سیفٹی اسی میں ہے کہ ہم علماء حقہ کے ساتھ مل کر رہے ہیں اور ان پر اعتماد کریں، ان پر بھروسہ کریں اور ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کریں، اور دیکھو بھائی اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو عقل دی ہے، تو اگر وہ آپ سے ایسا کہیں گے کہ بھائی ہر مہینے آ کر کے مجھے پچاس پاؤنڈ دے دیا کرو، تو وہ تو آپ سمجھ جائیں گے نا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ہر بات کو مانو کا مطلب ہے کہ دین سے تعلق رکھنے والی ہر بات، اور آپ مان کر کے تو دیکھو، کسی کے ہو جاؤ اور اس کی مان کر کے دیکھو، اور پھر دیکھو کہ وہ آپ کی آخرت کیسے بناتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو آخرت دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو ہماری آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے ہنسی مذاق کے جملوں میں سے بیس پچیس مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں علماء، ہنسی مذاق کے جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے اس سے جو ہے علماء بیس پچیس مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں، اس میں بھی ان کو بیس پچیس مسائل ذہن میں آتے ہیں، چلیے
اردو میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی کوزے میں بظاہر تھوڑا سا پانی ہے،
کوزا جو ہے مٹکے جیسا، مٹکا کوزا پیالہ چھوٹا سا، تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس کا مطلب کہ پورا دریا اندر، تو یہ کوزا جو ہے اس میں اگر دریا آ گیا اس کا مطلب یہ کہ یوں نظر آتا ہے کہ بہت چھوٹا سا پانی ہے، لیکن اگر یوں کر کے اس کو نکالیں گے تو پورا سمندر بہہ پڑے گا، تو یہ علم کا سمندر ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں بند کر دیتے ہیں، اور بعد کے علماء جب اسے کھول کر کے بہاتے ہیں تو پورا علم کا سمندر بہہ پڑتا ہے.
لیکن اگر اسے انڈیل دیں گے تو ایک دریا بہہ پڑے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمودات بظاہر ایک ہی جملے پر مشتمل ہیں لیکن ان میں علوم کا دریا ہوتا ہے. دوسروں کے لیے بھلائی کی چاہت, اس حدیث شریف میں بھی غور و فکر کے بعد کئی مطلب سامنے آتے ہیں.
اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو گھڑی ہے وہ آپ نکال کر کے دے دیں کسی کو. آپ کو چشمے اپنے لیے بہت پسند ہے, دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے کہ بھئی یہ لے جاؤ آپ. یہ سویٹر آپ کو اپنے لیے بہت پسند ہے تو سویٹر لے کر کے کسی اور کو دے دیا تو رہے گا کیا آپ کے پاس؟ تو تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دکان میں سے اپنے لیے آم پسند کیے مینگوز اور خرید کر کے لا رہا ہے اور راستے میں کوئی مسلمان مل گیا تو اپنے لیے جو پسند کرے وہ اس کو دے دو تو رہے گا کیا اپنے پاس؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے, سمجھے؟ تو علماء نے اس پر غور کیا کہ مانا کیا ہے پھر, اس لیے کہ یہ اگر مانا ہے تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. یہ مانا اگر ہے تو مانا کیا ہے. چلیے, اگر یہ مانا لیا جائے تو عید کے دن خوب بن ٹھن کے آئے گا اور اسے لنگی پہنا کر بھیجنا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ یہ ماما ہمارا پسند ہے, ٹوپی پسند ہے, یہ سویٹر بھی پسند ہے, جبا پہنا ہے وہ بھی پسند ہے. میں یہی کہا نا حدیث میں کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہر موقع پر بس دیتے ہی چلے جاؤ. گھر خریدا, کارپیٹ خرید کر لا رہے ہیں اور راستے میں کوئی مسلمان مل گیا تو کہ بھائی کارپیٹ بھی لے جاؤ, ہے نا؟ یہ معنی نہیں. تو غور و فکر کیا تو علماء نے اس میں سے چار مطلب نکالے, اور چار مطلب ایسے نکالے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان چار چیزوں کے اندر گرا ہوا ہے. یعنی ہماری زندگی میں اتنا بڑا گائیڈنس ملا اس سے. تو اب دیکھو مطلب کیا ہے.
ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے جو اچھی چیزیں پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ایک خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے.
پہلی بات یہ کہ دل میں خواہش رکھے. مثلاً جیسے ابھی کہا کہ یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے تو گھڑی بہت پسند ہے, خود کو پسند آ رہی ہے, تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھے تو دل میں یہ خواہش ہو کہ کاش کے سب کے پاس یہ گھڑی ہوتی, کاش کے میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں خرید کر دے دیتا, وسائل ہوتے تو, کاش کے میرے سب بھائیوں کے پاس یہ گھڑی ہوتی, سب مسلمانوں کے پاس یہ گھڑی ہوتی. یہ چاہت ہو, پسند کرنے کا مطلب ہے کہ چاہت ہو دل میں, تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اپنے پاس جو کچھ بھی اچھا ہے گھر بیٹھا کھانے کے لیے, اور بہترین بریانی پکی ہوئی ہے تو بریانی کھاتے کھاتے اس کو خیال آئے کہ دنیا میں ایسے کتنے میرے بھائی ہوں گے, میری بہنیں ہوں گی جن کو ایسی بریانی نصیب نہیں ہوتی ہوگی, کاش کہ ان سب کو بھی ایسی بریانی مل جاتی. بس اتنی تمنا. بہترین گاڑی خرید کر لیا یا 30,000 pounds کی گاڑی میں بیٹھا یا گاڑی کو دیکھ رہا ہے تو دل میں تمنا کرے کہ کاش کے میرے ہر بھائی ہر بہن کے پاس ایسی گاڑی ہوتی. اور یہ کرنے سے نہیں ہوتا, یہ آپ ابھی یہ سننے کے بعد بھی آپ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا. کسی پہ نظر پڑے گی تو آپ کو ایسا ہوگا کہ اس کے پاس یہ گھڑی کیوں ہو بھائی, یہ ہوگا. اس میں یہ تعلیم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی, اپنی مسلمان بہنوں کی دل میں اتنی محبت پیدا کر لو کہ آٹومیٹکلی جب آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز آئے تو سارے مسلمان بھائی آپ کو یاد آ جائے کہ کاش کہ ان کے پاس بھی ہوتا. یہ گویا محبت ایمانی کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. میں ایک مطلب سمجھ میں آ گیا. چلیے,
اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ایک خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائیں. مثال کے طور پر حق تعالی شانہ نے کسی کو تجارت میں برکت دی, عمدہ گھاری نصیب کی, گھر دیا اور اچھی صحت کے ساتھ نیک فرما بردار بیوی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد عطا کی. اب اس کو چاہیے کہ دل میں یہ تمنا کرے کہ کاش میرے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ ساری نعمتیں ملتی, ان کے لیے بھی وہ تمام اسباب مہیا ہوتے جو میرے لیے ہوئے. دل کی یہ کیفیت نہ ہو کہ جو مجھے ملا ہے وہ کسی اور کو نہ ملے, میں سب سے بڑا سیٹ ہو گیا ہوں, اب کوئی دوسرا ایسا نہ بنے. نہیں, بلکہ کیفیت یہ ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ رہے اور میرے بھائی کو بھی ملے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. کسی جگہ چار آدمی بھوکے ہوں اور انہیں کھلانے کے لیے صرف ایک روٹی ہے اور چاروں میں سے کسی ایک ہی کی جان بچ سکتی ہے, اگر یہ روٹی سب کے درمیان تقسیم ہوئی تو سب بھوک سے مر جائیں گے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہی کو بچا سکیں گے, لیکن آپ کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ کاش میرے پاس اور تین روٹیاں ہوتی تاکہ ان چاروں کو بچا سکتا. بس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھی ملیں. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم پوری دنیا کو نہیں دے سکتے, مگر یہ چاہت اور تمنا تو کی جا سکتی ہے کہ جو اچھی چیزیں میرے پاس ہیں کاش وہ تمام مسلمان بھائیوں کے پاس ہوتی.
بس یہ جذبہ دل میں پیدا ہو گیا تو آپ کامل مومن ہو گئے. یعنی اگر دین کی دوسری بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل میں اور جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ سب کا بھلا نہ کر سکے مگر کسی اور کا دو چار کا تو کر لے گا. اس لیے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو کہے گا کہ یار یہ اپنے لیے چلو فلاں فلاں کو بھی دے دو. کبھی کبھار ایسا بھی کرے گا کہ یار یہ گھڑی چلو اس کو دے دیتے ہیں, جیب میں خوشبو اچھی ہے چلو ان کو دے دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا, لیکن یہ جذبہ ہو, جذبہ کہ میں دوسروں کے لیے, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, ان سب کے دل میں. آج کل تو سگے بھائیوں اور سگی بہنوں کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوتی, تو کسی اور کے لیے کیا جگہ ہوگی. اور دوستیوں کے اندر بھی جب تک ہمارے سر پر کوئی بوجھ نہ آئے, کوئی ذمہ داری نہ آئے, کوئی ریسپانسبلٹی نہ آئے, اس وقت تک تو بہت دوستی ہے. لیکن ذرا کچھ تکلیف آ جائے پھر دیکھو, ذرا کچھ تقاضے آپ کی طرف سے شروع ہو گئے پھر دیکھو پھر کوئی نہیں آتا. تکلیف اور پریشانی کے وقت کوئی نہیں آتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی میں شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میزاب رحمت کے سامنے حرم شریف میں مغرب اور عشاء کے درمیان, اور حضرت جو ہیں بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے, تو اعمال کے دوران بھی حضرت کو کوئی بات ذہن میں آتی تھی تو مجھے متوجہ کرتے تھے اس بات کی طرف. تو حضرت اپنے کام میں مشغول تھے, میں اپنے کام میں مشغول تھا, ذرا پیچھے سے بیٹھا ہوا تھا اسے, مگر قریب کی حضرت کو تکلیف نہ ہو مجھے ڈھونڈنے کی, ایسے ایسے بس اس طرح بیٹھتا تھا تھوڑا فاصلہ رکھ کر کے تاکہ حضرت مجھے کچھ اگر ضرورت پڑے حضرت کو پانی لاؤ یہ, تو حضرت یوں کر کے میرے یہ ران کے اوپر ایسا ہاتھ مارتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ حضرت مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا نہ تمہارا کوئی معتقد ہے نہ میرا. اب میرا تو بالکل ابتدائی دور تھا وہ, تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ میرا نہ تیرا کوئی معتقد ہے نہ میرا. حضرت نے فرمایا نہ میرا کوئی معتقد ہے نہ تیرا, نہ تیرا کوئی معتقد ہے نہ میرا, سب ہمارے احوال کے معتقد ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز کے معتقد ہیں. جب تک ہمارے حالات اچھے ہو تو ہمارے بھی پیچھے کریں گے, بہت اچھے بہت اچھے, اور جب حالات آئیں گے تو پھر سب چھٹ جائیں گے. ذات سے محبت رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, تو بھائی بہنوں سے محبت نہیں, آپس میں بھائی بہنوں کی محبت نہیں, دوستوں کی محبتیں آپس میں نہیں. دوستیاں کتنی بدلتی رہتی ہیں, آج ان کے ساتھ تو کل ان کے ساتھ تو پرسوں ان کے ساتھ. تو دنیا میں جب اتنی تیزی سے بدلتی ہے تو آخرت میں کتنی جلدی بدل جائے گی. اس لیے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی عادت ڈالو, اور دل میں ایمان کی بنیاد پر لوگوں کے لیے جگہ ہو کہ میرا مومن بھائی ہے, میرا مومن بھائی ہے, میرا مومن بھائی ہے, میرا مومن بھائی ہے. اور کسی کے بارے میں بھی سنو کہ کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, تو ہمیں تکلیف اور پریشانی محسوس ہونی چاہیے. اور کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر سنو تو اس اچھی خبر سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے. یہ ہے علامت کسی سے محبت کی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا مطلب حدیث کا, ایک بات ہمیں اس حدیث سے کیا کرنا ہے سمجھ میں آ گیا. دوسروں کے لیے چاہت ہو, پوری دنیا کے لیے چاہت, کہ کاش کہ سب کے پاس یہ چیز ہوتی, کاش کہ سب کے پاس. بس صرف دینا وینا کچھ نہیں ہے, صرف چاہنے سے ثواب حاصل کر لینا ہے. کاش کہ سب کے پاس ہوتا, کاش کہ سب عمرے کے لیے جا سکتے, کاش کہ سب یہ کر سکتے, کاش کہ سب کے پاس یہ ہوتا. یہ بس تمنا دل میں.
حدیث شریف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ برتاؤ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیسا برتاؤ پسند کرتے ہیں. تو آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر میری غلطی ہو جائے تو لوگ مجھے معاف کر دیں, تو دوسروں کے لیے بھی یہی برتاؤ پسند کرو, ان کی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو. اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں, میں کسی کے گھر جاؤں تو مسکرا کر مجھے ویلکم کرے, گھر میں بلائے, چائے پلائے. تو آپ کے گھر بھی کوئی آئے تو ایسا ہی کرو. میری غلطی ہو جائے تو میں کیا پسند کرتا ہوں اپنے لیے, کہ سب کے سامنے مجھے نہ ٹوکے, مجھے تنہائی میں بتلائے. تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کرو. دوسروں کے لیے وہ برتاؤ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ برتاؤ اور وہ بیہیویئر پسند نہ کرے جس سے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی جی, چلو. تو اب سے یہ کرو کہ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ آئے تو آپ یہ سوچو کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے ساتھ کیسے ڈیل کرتے. جی چلو.
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ برتاؤ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر آپ گفتگو کے وقت اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے نرمی سے بات کریں اور غصہ نہ کریں, تو کامل مؤمن ہونے کے لیے آپ کو یہی برتاؤ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. ایک اور مثال دیکھیں. آپ کے پاس ایک شخص قرض لینے آیا. اب دیکھیے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہت رکھتے ہیں. یقیناً یہی کہ جب میں کسی کے پاس قرض لینے جاؤں تو وہ انکار نہ کرے. اب آپ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ قرض مانگنے والے کے ساتھ وہی معاملہ نہ کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اسی طرح آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو تنہائی میں محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کیا جائے. اب اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو آپ کا بھی یہی برتاؤ ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ جائیں تو لوگ آپ کا اکرام کریں, تو آپ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتے جب تک لوگوں کے ساتھ آپ بھی وہی معاملہ نہ کریں. اب جب کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے, تو آپ کو بھی اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے.
تو بھئی آج ہمیں دو باتیں عمل کی ملی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ سگے بھائیوں سگے بہنوں کے ساتھ بھی اور مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں ان کے لیے ان اچھی چیزوں کی چاہت رکھنی چاہیے جن کی چاہت ہم رکھتے ہیں. میں کاؤنسل کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ کاش کہ میرا اپنا گھر ہوتا تو ایسا نہ کہ کاش کہ میرا بھی اپنا گھر ہوتا ان سب کا بھی اپنے گھر ہوتے اپنے لیے میرا اپنا گھر ہو گیا تو مجھے ایسا دل میں خیال لانا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے تو گھر دے دیا کاش کہ ان سب لوگوں کے پاس بھی اپنے گھر ہوتے. تو چاہت رکھیں ہم بھلائی کی اچھائی کی چاہت دوسروں کے لیے رکھیں اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں اور دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو برتاؤ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں جو برتاؤ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہمارے لیے نافع بنائے اور اللہ تعالی احادیث شریفہ اور قرآن مجید کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائے, مدارس کے ساتھ, علمی مراکز کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اہل علم کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائے اور ان سے زیادہ ہمیں اللہ فائدہ پہنچائے اور علماء کی مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے اور بہت برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.